अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा इधर लॉकडाउन की सिचुएशन में आ गए, तो समझ लें अकेले अकेले ही फिर बात करनी है। हम यहाँ पर जो हमारा इधर टारनीट वाला जो टॉपिक है, तो उसमें हमने शुरू किया था कुरान के इज्तिमाई उमूर के हवाले से गुफ्तगू। तो अब हमारे दो पैरेलल स्ट्रीम्स चलेंगी। जैसे लास्ट वीक हमने मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं प्रेयर्स में जो मारिफ मौजूद हैं, एक टॉपिक वो है जिस पर बात इंशाअल्लाह जारी रहेगी, और दूसरा टॉपिक जिस पर हम रमज़ान से पहले बल्कि 15 शाबान से पहले दो नशिस्तें कर चुके थे, और वो है टॉपिक कुरान करीम में उमूर इज्तिमाई, यानी आप समझ लें कि सोशल और माशरती उमूर जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर से मुस्लिम उम्मा से है, कि अगर एक उम्मत डेवलप होती है जो वही की हिदायत के साए में है, तो उस ऐसी उम्मत और ऐसी मिल्लत को परवान चढ़ाने के लिए उसकी क्या शरायत हैं। और जैसा कि हमें यह बात अच्छे तरीके से पता है कि बुनियादी तौर से चाहे इंसान हो या इंसानियत हो, दोनों को खल करने का मकसद ये है कि उनको उनके कमाल की जानिब ले जाया जाए, उन्हें उनके कमाल तक पहुंचाया जाए। और जब कमाल तक पहुंचाने की बात आती है तो उसमें पूरी गाइडेंस भी चाहिए होती है, रहबरी भी चाहिए होती है, उसके बाद रास्ता बताना भी ज़रूरी होता है, रास्ता चलाने में मदद देने की भी ज़रूरत होती है, तमाम की तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये एक अकेले इंडिविजुअल इंसान के लिए भी हैं ये तमाम बातें, और ये पूरी इंसानियत और इंसानी माशरे के लिए भी हैं। अच्छा, इसमें जो बात काबिले गौर है वो ये है कि इंसानियत क्योंकि तमाम की तमाम यकसा नहीं है, इन्हें एक जैसे नहीं है लोग, फिर इसी तरीके से तमाम इंसानियत वही के पैगाम को या खुदाई और पैगंबरों की दावत को कबूल नहीं करते, बल्कि उनमें से एक बड़ी तादाद है जो उस दावत को रिजेक्ट कर देती है। तो इस बिना पर जो इंसानी माशरे और सोसाइटीज़ जन्म लेती हैं उनके भी अपने अलग अलग कंडीशंस और हालात हो जाते हैं, क्योंकि जो माशरे कुफर के या शिर्क के साए में पल रहे होते हैं उनके लिए तो सबसे पहला मसला और मरहला ये होता है कि उन्हें सही रास्ते की तरफ लाया जाए, उनको यानी कि जो बिल्कुल किसी सहरा में या जंगल में भटक रहा हो उसके लिए इस बात का कहना कि ये सही रास्ते पे चले और सिराते मुस्तकीम पर आए और अपने कमाल तक जाए, ये वर्ड्स मीनिंगलेस हैं, इन वर्ड्स का कोई माना नहीं है। तो उनके लिए तो मामला यही है कि ये सही रास्ते पर कैसे आ पाएंगे, लेकिन जो हकीकतन रहबरी है और रहनुमाई है और कमाल की जानिब ले जाने वाले रास्तों की शनाख्त और उसमें हेल्प है, वो फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए ही है या उन उम्मतों के लिए है कि जिन्होंने खुदा के पैगाम को कबूल किया है। अच्छा, इसी बिना पर हमें जो कुरान करीम का अंदाज है, अंदाज गुफ्तगू है इज्तिमाई उमूर के हवाले से, वो हमें फिर क्लियर होना शुरू हो जाती है, इसलिए कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि कुरान बहरहाल उस उम्मत के लिए है ज़ाहिरन, अगरचे कि तमाम इंसानियत के लिए, लेकिन उस उम्मत के हाथ में दिया गया है कि जिसने पैगंबर खातम की दावत को कबूल किया है, और वो उम्मत उम्मत मुस्लिमा कहलाई जाएगी या मिल्लत इस्लामी या मुसलमान कहलाए जाएंगे। पैगाम खुदा खाली रसूल अकरम पे नहीं आया, बल्कि पैगाम खुदा उससे पहले पूरे अंबिया का एक पूरा सिलसिला है, नबूवत और रिसालत का एक पूरा निज़ाम है कि जो खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचा रहे थे। तो जब खुदा ने कुरान करीम में इज्तिमाई उमूर की बात की है तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा मुसलमानों से पहले के अहले किताब की मिसालों और वाकयात पर मुश्तमिल है। یہ ایک بہت نوٹیسبل بات ہے کہ یعنی بہت ساری آیتیں وہ بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سورہ انفال میں جائیں گے, سورہ توبہ میں جائیں گے, تو وہاں پر زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ خود مسلمانوں کے حوالے سے ہے, اور مسلمانوں میں موجود جو سب سے بڑی پرابلم ہے یعنی منافقت, ان منافقین کو لے کر وہ گفتگو کی گئی ہے بہت زیادہ. لیکن زیادہ تر جو مسائل جن کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا ہے اور جو ہدایات دی گئی ہیں قوم کی اور امت کی ترقی کے حوالے سے, وہ زیادہ تر اہل کتاب کے ریفرنس ہیں. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ کیونکہ ان کے جو واقعات ہیں وہ گزر چکے ہیں اور ان کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں, یعنی جو ہم سے پہلے کی امتوں نے جو جو کام کیے, ان کو جو ہدایات دی گئیں خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ بھی پتہ ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے انبیاء کو کس طریقے سے رسپونڈ کیا وہ چیز بھی موجود ہے, اور ان کے اعمال اور ان کے کردار کے کیا نتائج ان کے لیے برآمد ہوئے اس کا بھی پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبرت آموزی کے لیے, یعنی مسلمانوں کے عبرت لینے کے لیے ان کی مثال ہمارے سامنے کامل ہے. تو اس وجہ سے ان کو ریفرنس بناتے ہوئے اجتماعی امور کو کافی زیادہ, یعنی اگر آپ شروع میں دیکھیں گے بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, جو شروع کی سمجھ لیں چار صورتیں ہیں کیونکہ سورہ حم تو بہت مختصر سی ہے, تو اس کے بعد جو پہلی چار صورتیں ہیں بقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ, ان صورتوں میں زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ ود ریفرنس ٹو اہل کتاب ہے. اور اہل کتاب میں ہمارے سامنے تین ورڈز آتے ہیں, ایک ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی ڈائریکٹلی وہ لوگ کہ جو ڈسینڈنٹس آف حضرت یعقوب ہیں, یعنی انبیاء کی اولادیں ہیں اور ان کا ریفرنس ہے مین. اور پھر اس کے بعد یہود و نصارہ, یعنی کہ جو قوم آگے بڑھی تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والی جو قوم تھی یا ان کو پیغمبر ماننے والی مین وہ یہود تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے وہ نصارہ تھے. تو ان کے حوالے سے معاشرتی اور اجتماعی امور پر ٹوٹل گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے, اور اس سے لیکن ہمیں یہاں پر یہ ایک غلط فہمی کسی بھی حال میں پیدا نہ ہونے پائے ہمارے لیے کہ اگر اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہ ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے, یا ہمارے لیے خالی ایک سٹوری ہے, یا ایک واقعہ ہے جو ہم کو سنا دیا گیا. اوبویسلی قرآن کریم جیسے صحیفے سے اس قسم کی کوئی توقع رکھنا بالکل ہی حماقت و جہالت پر مبنی ہے ایسی سوچ, کہ یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب جو سراسر ہدایت ہے, ہدن للناس ہے, ہدن للمتقین و مومنین ہے, اس میں خدا نے کوئی اسٹوریاں سنائی ہوں گی یا کوئی بات ایسی کی ہوگی کہ جو اس کتاب کو ریسیو کرنے والے انسانوں کے لیے مہمل ہوگی یا لا یعنی ہوگی. تو اس خیال کو ہمیں اپنے دماغ سے بالکل خارج کر دینا ہے, نکال دینا ہے, اور یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی پچھلی امتوں اور خاص طور سے اہل کتاب, کیونکہ اہل کتاب ہی وہ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کے پیغامات کو قبول کیا تھا, تو ظاہر ہے انہی کے لیے جو زندگی اور انسانیت کے کمال کے حوالے سے بات کرنے کا سنس ہے, ورنہ وہ لوگ جو پیورلی مشرکین ہیں, بت پرست ہیں, ان کے لیے کوئی تک نہیں ہے کہ ان کے معاشروں کو ڈسکس کیا جائے یا ان کے طور طریقوں پر بات کی جائے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے. دو اس میں نشستوں میں ہم نے اور بھی چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں, اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. سورہ نصر پہ ہم نے بات کی تھی, تھوڑا سا آپ کو سورہ فتح کا، سورہ مائدہ میں، اور کچھ یعنی کہ وہاں پر ان جگہوں کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا، ان آیتوں کا، کہ جس میں اس بات کو خاص طور سے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو تاکید کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء یعنی اپنے سرپرست نہ بنانا، کہ یہ جتنی بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے ان کا ریفرنس ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، ہمارے لیے بطور عبرت ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہود و نصارہ کی مثال، بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ اس سے ہم عبرت لیں اور اس بات کو اچھے طریقے سے ہم اینالائز کر کے سمجھ لیں کہ جو انہوں نے غلطیاں کر کے ٹھوکریں کھائی ہیں ان چیزوں کو ہم ریپیٹ نہ کریں اور ان گڑھوں میں گرنے سے محفوظ رہیں. اور اس کے علاوہ ان واقعات سے ہمیں پورا ایک وہ کانٹیکسٹ بھی مل جاتا ہے، یعنی اس ریفرنس سے خدا نے ہم کو یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ خدا قومی لیول پر یا معاشرتی لیول پر اپنے بندوں سے کس طریقے سے ڈیلنگ کرتا ہے، خدا کی کیا توقعات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہیں، یہ سب باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں ابھی آج بات شروع کرتا ہوں، مینلی سورہ بقرہ میں، جہاں سے پہلا ذکر، کیونکہ سورہ بقرہ میں آپ کو اگر ترتیب یاد ہو تو شروع کی جو آیتیں ہیں آلموسٹ 20، اس میں انسانوں کی تقسیم بیان ہوئی ہے کہ انسان تین گروہوں میں ہیں بنیادی طور پر، منقسم مومنین و متقین ہیں، کفار ہیں اور منافقین ہیں. اور اس کے بعد تقریباً 10 آیتوں میں کچھ اور باتیں ہیں جس میں آسمان و زمین اور ان کی خلقت اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے. پھر 8 آیتیں 30-38 حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے زمین میں، عرض میں. اور پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ کم از کم 70-80 آیتیں 70-80 ورسز وہ ہیں کہ جس میں ڈومیننٹلی 90% سے زیادہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. اور بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں خدا معاشرتی اور اجتماعی امور کو بیان کر رہا ہے. اور انشاءاللہ کچھ آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی جائے گی کہ یہ اگرچہ کے واقعات کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اصولی اور کلی قوانین پر مشتمل ہیں کہ جو ہم بھی بڑے آسانی سے اپنے لیے جن میں سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. تو شروع کی ہی آیتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں یہ بتا دیتی ہیں اور سمجھا دیتی ہیں کہ قومی سطح پر خدا کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، خدا کی توقع ہم سے کیا ہے. یا بنی اسرائیل، پہلا ورڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایڈریس ہے، کس سے؟ بنی اسرائیل سے. اور رسول خدا کے دور میں بنی اسرائیل جو تھے وہ ظاہر ہے کہ قوم یہود تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی. اور آگے کی آیتوں میں اس بات کا کافی تفصیل سے ذکر آئے گا کہ خدا نے بنی اسرائیل پر کون کون سے فیورز کیے، کس کس قسم کی نعمتیں ان پہ نازل کیں، اور کون سی نعمتیں ایسی تھیں جو ایکسکلوسیولی ان کے لیے آئی تھیں اور اس کا کوئی دوسرا پیرلل نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر دریا میں سے 12 رستے بنانا، پتھر میں سے 12 چشمے نکلنا، من و سلوہ کا نازل ہونا، اس قسم کا کوئی پیرلل اور دوسری قوموں کے لیے نہیں ہے. تو نعمتی اللتی، میری نعمت، اس کو یاد کرو. تو پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یہاں سے، اب ان تمام باتوں کو نوٹ کرتے جائیں، ان باتوں کو ہم کس کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاؤ وی شوڈ بیہیو ایز اے نیشن، کہ ہم ہمیں ایک قومی اعتبار سے اجتماعی طور سے کیسی قوم ہونا چاہیے اور خدا کی توقع ہم سے کیا ہے، اور اگر ہم اس توقع کو پورا کرنے میں ناکام ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جس کو ہم ان آیتوں کے ذریعے سے اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم میں اجتماعی امور کے حوالے سے کیا کیا لیسنز اور ڈائریکٹیوز موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو خدا کسی بھی قوم سے چاہتا ہے وہ ہے شکر گزاری، وہ ہے گریٹیٹیوڈ، کہ تم پر جو نعمتیں تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئیں، یعنی مثال کے طور پر سب سے بڑی نعمت جو اگر ہم اپنے لیے بات کریں تو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے رسول خدا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، یعنی اپنے انبیاء میں جو ہستی سب سے افضل ہیں وہ ہستی ہمیں عطا کی، اس ہستی کے وسیلے سے ہمیں ایک کامل منشور قرآن کی شکل میں عطا کیا، اس کے بعد اس منشور اور ہدایت عظمیٰ جو قرآن کی صورت میں ہے اس کے ساتھ وہ رہبران اور رہنما بھی عطا فرمائیں، کہ جو ہمارے لیے قرآن کے مفسرین ہیں، قرآن کے شارحین ہیں، ہمارے لیے رستوں کو روشن کرنے والے ہیں زندگی کے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کہ جس کا ہمیں ہر دم اور ہر لحظہ شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، اور ظاہر ہے نعمتوں کو یاد رکھنے کے بعد اس کا شکر گزار ہونا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں تو ہم اسی جگہ پر ہی ٹھوکر کھاتے ہیں تقریباً، یہ نہیں ہے ہماری یہ سیرت و سنت و روش نہیں ہے کہ ہم اجتماعی سطح پر اس بات کا ذکر کریں اور اس بات کی ریممبرنس کریں کہ خدا کی بارگاہ سے ہمارے لیے کیا نعمتیں، اور پھر ایکسکلوسیو نعمتیں اور ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی مسلمان ملک، اگر پاکستان ہے، ایران ہے، عراق، مختلف علاقے آپ اس میں دیکھیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ مسلمان ممالک کو خدا نے ایک نعمت دی، منرلز کی نعمت بہت بڑی دی ہے کہ جس کا وہ بہت بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں بہت سارے چیزیں اور بھی ہیں، مطلب آب و ہوا ہے، جغرافی ہے، کھانے پینے کے ذخائر، نہیں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے طور پر موجود ہیں۔ تو وی مسٹ ریئلائز، ایکنالج اینڈ بی تھینکفل، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم شکر گزاری کو اپنا طریقہ بناتے ہو تو ہم ہر چیز میں، تمہاری ذات میں زیادتی سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ نعمتوں میں زیادتی اس کو فالو کرتی ہے۔ یہ پہلی بات کہ جو خدا جس کا ہم سے توقع رکھتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم وفا کرو، پورا کرو، بِعَهْدِي، میرے عہد کو، میرے پرومس کو، میرے کووننٹ کو۔ اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ انہیں نعمتوں کے ریممبرنس اور ان کی شکر گزاری کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ عہد خداوندی کی وفا ہے، عہد خداوندی سے وفاداری ہے۔ اور وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایفا کا مطلب، ایفائے عہد جو ورڈ یہاں پر پورا پورا اپلائی ہوگا، تو ایفا کا مطلب یا وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی چیز کو پورے کا پورا بغیر مائنیوٹسٹ کمی کے اٹھائیں ایک جگہ سے اور دوسری جگہ یا منتقل کر دیں، اور عہد کے مسئلے میں کہ جو بھی عہد تھا اسے بالکل کسی کمی بیشی کے جس سے عہد کیا تھا اس کے حوالے کر دیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں. یہ ایفا ہے, اور اسی لیے انتقال کو بھی توفا کہا گیا ہے قرآن کریم میں. یعنی انسان کا نفس, بدن نہیں, بدن تو یہیں رہ جاتا ہے, انسان کا نفس اپنے تمام اچیومنٹس کے ساتھ پورے کا پورا ذرہ برابر کمی کے بغیر اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس انتقال کو توفع کہا گیا ہے, انسان متوفی ہوتا ہے, یعنی کمپلیٹلی منتقل ہوتا ہے نفس انسان جو حقیقت وجود انسانی ہے. تو اب یہاں پر اس جملے میں بڑی قابل غور بات ہے. یعنی پہلا سوال ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ بے عہدی, میرا عہد, خدا کہہ رہا ہے تم ایفا کرو میرا عہد. اب سب سے پہلا سوال یہ, میرا عہد کون سا ہے؟ ہمیں تو اسی کی خبر نہیں ہے کہ یہ عہد کہاں سے آ گیا خدا کا جس کو مجھے ایفا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے عہد کا ایفا کیا تو میں تمہارے عہد کو بھی ایفا کروں گا. یعنی پھر میں بھی جو تم سے وعدہ کیا ہے اس کو تمہارے پورا پورا تمہارے حوالے کر دوں گا. اب یہاں سے ہمارے لیے جو ہے کافی بڑا سوالات پیدا ہو گئے. یعنی ہم نے خدا سے کون سا وعدہ کیا ہے؟ عہد خدا ہم پر کون سا لاگو ہوتا ہے جس کے ایفا کی توقع خدا کو ہے؟ اور خدا نے ہم سے کون سا عہد کیا ہے کہ جو نتیجتاً وہ ہمارے حوالے کر دے گا؟ یہ اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ترتیب ہے ایفا کی, وہ ترتیب بھی بہت زیادہ قابل غور ہے. یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا, تم بھی مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرو, یہ نہیں کہہ رہا خدا. یہ ترتیب نہیں ہے کہ میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی پورا کر دو, یہ نہیں ہے. بلکہ اوفو بعہدی, تم ایفا کرو میرے عہد کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اپنے وعدے کو پورا نہ کریں. یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جیسے اگر ہم اس کو اس میں دیکھیں, اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یعنی ظاہراً وہ ایک انسان کا کانٹیکسٹ ہے لیکن وہ اپلائی انسانیت پر بھی ہوتا ہے, کہ سورہ دہر کی ابتدائی آیتوں میں جو بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل تعالی الانسان حین من الدہر, تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اس کو سماعت و بصارت دی, اور پھر کیا کیا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کرنے کے بعد اس کو سمیع و بصیر بنایا. عظیم نعمتیں خدا کی کہ سماعت, بصارت اور فؤاد, قلب, یہ عظیم نعمت. اور اس عظیم نعمت پر اکتفا نہیں کیا ہے, یہاں پر رکا نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل, کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی رستے کی, اور وہ ہدایت کی رستے کی دو طریقوں سے, یہ ہدایت ہے. ایک ہدایت اندر سے آ رہی ہے, ایک ہدایت اسی کو سپلیمنٹ اور ری انفورس اور اسٹرینتھن کر رہی ہے باہر سے. اندرونی ہدایت سبیل کی فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے, انہیں نفس کو ہم نے پیدا کیا, فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انہیں ہدایت ازراہ فطرت. اور باہر سے جو ہدایت آ رہی ہے اور اسی کو ہی سپورٹ کر رہی ہے, وہ ہدایت ہے نبی اور کتاب. تو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيل, سمع, بصر, فؤاد بھی دیے, ہدایت سبیل بھی دی, اب ہم تمہارے منتظر ہیں کہ تم ان سب کے ساتھ کیا کرتے ہو. تو یعنی کہ تم شاکر ہوتے ہو یا کفور بنتے ہو, شکر گزار بنتے ہو ان نعمتوں کے یا ناشکرے بن جاتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا ہم سے کہہ رہا ہے اوفو بعہدی, تو اس سے پہلے وہ تمام چیزیں دینے کے بعد کہہ رہا ہے, اور اسی لیے پہلا ذکر نعمتوں کا آیا ہے. کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں, پھر اس کے بعد اپنے عہد کو یاد دلایا. تو اس بات کو ذہن میں رہے کہ خدا نے اپنی طرف سے ہمیں وہ تمام کی تمام نعمتیں دے دی ہیں, ہماری ذات میں بھی اور ہمارے معاشرے اور اجتماع میں بھی, کہ جو ہمیں ہمارے کمال تک لے جانے کے لیے کافی اور وافی ہیں, کہ یعنی جس کو لے کر ہم آرام سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے اوفو بعہدی کیوں آ رہا ہے, کہ اب اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اب خدا کا نظام ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سمع بصر فؤاد رسول کتاب امام قرآن ان کے ساتھ اب ہم کیا کرتے ہیں. اچھا, اب اس بات کو بھی اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے کہ
اس عہد میں یاسین میں جو عہد کا ذکر ہے اس کے کانٹیکسٹ میں
وہ بھی ہے, وہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کا جو عہد ہے وہ بھی ہے. اور میں اس کو ڈائریکٹلی ایک اور جگہ سے پڑھ دیتا ہوں کہ جو پھر اس میں ہی یعنی بالکل وہ آیتیں جو ہے نا اس کے ساتھ بالکل میچ کر جاتی ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ بیان بھی ود ریفرنس ٹو بنی اسرائیل ہی ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, اور بے شک اللہ نے میثاق, اور میثاق ایک ایسے عہد کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی باوثوق ہو. انہیں باوثوق کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپلیٹلی اوتھینٹک اور بہت زیادہ بائنڈنگ ہو. ٹھیک ہے, جیسے وثوق کی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا, شبہ نہیں ہوتا, جس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی, کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. تو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ خدا نے بنی اسرائیل سے ایک پکا اور کلیئر اور ان ایمبیگوس عہد لیا ہے بنی اسرائیل سے. اب وہ عہد کیا ہے وہ خود ہی اس بات کو ایکسپلین کر دے گا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں جو بات ہو رہی ہے. وہ عہد کیا ہے, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو خاص طور سے بنی اسرائیل میں کیا یعنی یہ بلیسنگ تھی ان کے لیے کہ ہم نے ان میں 12 نقیب, اور نقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو ان کو یعنی کہ واضح طور سے رستہ دکھانے والے یا سردار یا لیڈرز گائیڈز 12 ان میں وہ بھی مقرر کر دیے تھے. وقال اللہ انی معکم, اور خدا نے ان سے یہ کہا کہ بے شک میں تمہاری معیت میں ہوں, تمہارے ساتھ ہوں. کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی بارگاہ سے, اور اس سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ یا وہ ملتیں جو دین خدا کو قبول کر لیتی ہیں, پیغمبروں کی دعوت کو افرمیٹو میں آنسر کرتی ہیں, تو ان کو یہ دو نعمتیں ملتی ہیں. یعنی وہ افراد ان میں پیدا ہوتے ہیں جو مسلسل ان کے لیے گائیڈ ہوں. اب یہ جو 12 نقیب ہیں, یہ 12 نقیب حضرت موسیٰ اور ہارون نہیں ہیں, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ ہیں یہ 12 نقیب, کہ جو ان میں سے یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبز تھے, تو ہر ٹرائب کا جو ایک لیڈر تھا وہ خدا کی طرف سے, یعنی خدا اس کا باقاعدہ ریفرنس دے رہا ہے کہ وہ ان کو ہدایت دینے والے, ان کو گائیڈ کرنے والے, اور ان سب سے بڑھ کر خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کہ اگر تم کہیں پرابلم میں پڑو گے, اگر تمہارے لیے مسائل کہیں سخت ہوں گے, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری پرابلم سالو کروں گا. جیسا کہ وہ دریا میں سے 12 رستے نکلنے والی بات ایک واضح مثال ہے اس کی. اچھا, اب دیکھیں کہ عہد کیا ہے, عہد کے مین پوائنٹس کیا ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم صلات قائم کرو گے. ٹھیک ہے, تو عہد کا پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ اقام صلات. وآتیتم الزکاۃ, اور تم کیا کرو گے؟ زکات دو گے. دو, یہ پوائنٹ نمبر ٹو. وآمنتم برسولی, اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اچھا, اب یہ جو عہد ہے بنی اسرائیل کا, اب یہاں پر بے رسولی ہے, یعنی جمع ہے, پلورل ہے, اور بے رسولی کا سینس اس لیے بھی بن رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں تواتر سے انبیاء آئے ہیں. تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ, یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی آپ موسیٰ یا ہارون پر ایمان لائیں, بلکہ ہر وہ انسان, جیسے ایون ہم لوگ کہ جو پیغمبر اکرم کی امت میں ہیں, ہم بھی کس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنتو باللہ وبجمیع رسول اللہ, کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے ساتھ صرف رسول خدا انہیں پیغمبر خاتم پہ نہیں, بلکہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب پر ایمان لائیں. تو یہ لازمی ہے, یہ ایمان کا جزء. آمن تم بے رسولی, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. ہم اس کو پوائنٹ نمبر تھری بھی کہہ سکتے ہیں, تین, رسول پر ایمان, یعنی رسول کی دعوت کو قبول کرنا. وعزرتموہم, اور رسول پر خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. عزرتموہم, رسول کو سپورٹ دینا ہے, جو ہم نے سورہ فتح کی بھی آیت آپ کو سنائی تھی پہلے, اس سے پہلے, ان توقرو ہو و تعزرو ہو, کہ رسول کو اپنے, رسول کو تمہارے اندر, تمہارے درمیان گرامی ہونا چاہیے, گراں قدر ہونا چاہیے, با وقار ہونا چاہیے, اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم رسول کو سپورٹ کرو. رسول کو سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ظاہراً جو ذات رسول ہے ان کی حمایت ایک بات ہے, لیکن حقیقتاً رسول کے مشن کو سپورٹ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, اپلفٹ کرنا, یہ اصل ذمہ داری ہے. عزرتموہم, اب آپ کو سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ عہد خدا کیا ہے. اور ابھی میں تھوڑا سا دہرا دوں گا کہ میں نے اس کی زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بیان کی کہ ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں اقامہ صلات اور ایتاء زکات کے حوالے سے. تو سب سے پہلی ذمہ داری عہد خدا کا, صلات قائم کرو گے. دوسری ذمہ داری زکات ادا کرو گے. تیسری ذمہ داری عہد کی, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور رکھو گے. چوتھی ذمہ داری ان کو سپورٹ کرو گے, ان کے پشت پناہ بن کے کھڑے رہو گے, ان کے حامی اور مددگار بنو گے. اور حامی اور مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد لے کر رسول بھیجے گئے ہیں اور جن مقاصد کو انہوں نے انسانی معاشرے میں نشر کیا ہے, پیادہ کیا ہے, ان مقاصد کو قائم کرنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے تم میدان میں موجود رہو گے. تو عزرتموہم جو ہے نا, وہ میدان میں ہوگا, وہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوگا. انہیں میدان عمل میں یہ چیز ہوگی کہ آپ کو نکلنا پڑے گا اور ان تمام مقاصد کو اسٹیبلش اور اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, جو رسولوں کے مقاصد ہیں, رسولوں کی بعثت کے مقاصد ہیں. چار ہو گیا. پھر اس کے بعد اقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور تم کیا دیتے رہو گے؟ اللہ کو قرض حسنا. اس پر بھی اگر آپ کو یاد ہو, کافی پرانی بات ہو گئی, لیکن قرض حسنہ پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی سورہ مزمل کی آخری آیت کے ذیل میں, کہ قرض حسنہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہے. کیونکہ ظاہراً قرض حسنہ جو ہے وہ کافی عجیب سا ورڈ ہے, کیونکہ ہم اللہ کو کیا قرض دیں گے؟ سب سے پہلا سوال دماغ میں یہی آتا ہے نا, یہ بات کہ ہم کیا اللہ کو قرض دیں گے, جبکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے, بشمول ہماری جان, وہ سب کا سب مال و ملکیت خدا ہے. تو ہم کیا خدا کو قرض دیں گے؟ لیکن یہ بھی خدا کی بے انتہا مہربانی ہے اور بے انتہا لطف ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال کو جو اس نے ہم کو عطا کیا ہے ہم سے واپس مانگتا ہے اور ہمارا مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی، اور ظاہر ہے کہ مقروض ہونے کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ مقروض ہو گئے ہیں تو بھائی قرض لوٹانا بھی تو پڑے گا۔ پھر اگر خدا مقروض ہو گیا ہے تو پھر ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں نا کہ خدا سے کہیں کہ لائیے واپس کیجئے میرا قرض۔ تو خدا کہہ رہا ہے بالکل آپ یہ حق رکھتے ہیں، اور ہم یہ حق جو ہے نا آپ کو بہترین فارم میں ریٹرن کریں گے، بہترین فارم میں۔ ہم آپ کے مقروض ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ کانا سعیہم مشکورا، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر ہم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چار باتیں جو عہد الہی ہیں، اس کی تفصیل کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 39 میں جو بات ہو رہی ہے کہ میرا عہد، میرے عہد کو ایفا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد سے وفا کرو، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 جو ہے نا یہ اس عہد کی تفصیل بتا رہی ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ، پوسٹولیٹ بائی پوسٹولیٹ۔ اور اگر جیسے کچھ ہمارے نئے دوست بھی شامل ہوتے رہتے ہیں تو ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم میں جب صلات کا ذکر آیا ہے، جس کو ہم نماز کے طور پر لیتے ہیں، جس کی اصطلاحی معنی نماز ہے، تو اس میں کبھی بھی کہیں بھی پڑھنے کا لفظ نہیں ہے۔ قیام ہے، حفاظت ہے، دوام ہے، اس قسم کے ورڈز آئے ہیں۔ قیام کا ورڈ، قائم کرنے کا ورڈ بہت زیادہ آیا ہے، حکم ان اس لفظ میں۔ تو اسی سے ہم کو یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ عمل جو نماز کے یا صلات کے طور پر انجام دیا جاتا ہے وہ پڑھا جانے والا عمل نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پڑھا جائے، بلکہ وہ کوئی ایسی شے ہے کہ جس کو قائم کیا جاتا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے، جس کو دوام اور ہمیشگی بخشی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایک دو روایتیں رسول خدا کی بھی ساتھ میں لا لیں تو بات اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، کہ صلاۃ دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا نا، یہ ستون اور عمود اور قیام، بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی، اگر دین جو ہے وہ آپ کی عمارت ہے جو آپ بلڈ کرتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں، خدا کی طرف اس کو بلند کرتے ہیں، تو اگر عمارت جن پلرز پر اور ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، اگر وہ ستون ہل جل رہے ہوں اور ان میں اسٹیبلٹی نہ ہو، ان میں فرمنس نہ ہو، تو عمارت کس کام کی ہے؟ پھر وہ عمارت بیٹھ جائے گی، ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ تو یہاں سے بھی آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ صلات ہے کہ جو دین کی عمارت کا ستون ہے۔ تو قیام والی بات بہت واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ صلات کیا ہو سکتی ہے جس کو قائم کرنا ہے اور جو پڑھے جانے والی چیز نہیں ہے؟ اگرچہ کہ ہم ظاہراً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ صلات یعنی خدا سے وصال، خدا سے کنیکشن، خدا سے ملاپ، خدا سے تعلق، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قائم کرنا ہے، قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ہمیشگی عطا کرنی ہے۔ اس تعلق کو، اور اس تعلق اور وصال اور ملاپ کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ وہ عمل ہے کہ جسے اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، تو پھر حقیقتاً وہ صلاۃ یا نماز بن جاتی ہے، اور جس میں سے یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کی بات، تو یہ سب سے پہلا حکم ہے، یعنی کہ جب تم نے خدا سے کنیکشن ہی نہیں بنایا تو باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دو، تو باقی کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اقیم الصلاۃ پہلے آ رہا ہے، سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بات ہمیں واضح طور سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ کیوں اقمتم الصلاۃ سب سے پہلے آ گیا۔ اور کیوں یہ بات کہی گئی ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ دین کا ستون ہے, کیوں یہ بات کہی گئی ہے کہ صلاۃ اگر قبول ہو گئی تو باقی سب قبول ہو جائے گا, اگر وہ رد ہو گئی تو, کیونکہ اگر خدا سے تعلق ہی نہیں بنا, اگر قلب اور دماغ خدا سے غافل ہے تو باقی دین کے نام پر جو بھی ہو رہا ہے وہ سب ایک شیل ہے, ایک کھوکا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یا جیسے کہ وہ عمارت اگر آپ بنا بھی لیں گے تو وہ قائم نہیں رہ پائے گی, کیونکہ جن ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے ان ستونوں میں ہی دم نہیں ہے, ان میں ہی جان نہیں ہے. ایک بات, اس لیے سب سے پہلے اقیم الصلاۃ, اقمتم الصلاۃ, اور آتیتم الزکات, اس کے بعد زکات کی فرمائش کیوں ہے؟ زکات کس ورڈ سے کلوزلی ریلیٹڈ ہے؟ تزکیے سے, تزکیے سے ریلیٹڈ ہے زکات. تو آتیتم الزکات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی زکات ریفر کرتی ہے زیادہ تر مالی عبادات کو, کہ جس میں آپ کچھ نہ کچھ مال انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو اس کا آتا ہے تو مجھ زکات کا جو فنڈامنٹل اور انڈر لائن کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے, کہ جو بھی مال تمہارے پاس ہے اسے خدا کے رستے میں دو, خرچ کرو, تاکہ تمہارا دل مال دنیا کی محبت سے تزکیہ شدہ ہو جائے, پاک ہو جائے. تو یہ دو ریکوائرمنٹس پہلی ہیں, ابتدا کی ریکوائرمنٹس ہیں, کہ اگر تمہارا پاس اقام صلاۃ نہیں ہے یعنی خدا سے تعلق قائم نہیں ہے, اور اگر تمہارا دل مال دنیا کی محبت میں مبتلا ہے, یہ دو چیزوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, پھر باقی تو بات چھوڑ دو. یعنی کہ ظاہراً تم جتنا زیادہ رسول پر ایمان کے دعوے کرتے رہو, جتنا زیادہ دیندار ہونے کے دعوے کرتے رہو, لیکن اس کا کوئی نیٹ آؤٹ پٹ, کوئی حظ, کوئی فائدہ نصیب ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی ہے. کہ اس لیے پہلے دو شرائط جو کہ بہت حد تک انڈیویجول بھی ہیں لیکن کلیکٹیو بھی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اقامہ صلاۃ اور ایتاء زکات انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں. یعنی ایک انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا سے تعلق قائم کرے صلاۃ, اور ایک اجتماع کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا سے تعلق قائم کرنے والا بن جائے. یعنی مثال کے طور پر اجتماع کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ معاشرہ اپنے آپ کو الہی اصولوں پر قائم رکھے, معاشرہ. اور سب سے بڑی اقامہ صلاۃ کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان یا سوسائٹی غیر خدا کے آگے نہ جھکے, نہ ڈرے, اور نہ حقیقتاً ان سے توقعات کو باندھے, بلکہ یعنی کہ اپنے اندر اتنی ہمت اور اتنی خودداری اور اتنا سب کچھ پیدا کرے کہ, اور اسی وجہ سے انہی بنیادوں پر اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم بہت بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم سب ان بے انتہا کوتاہیوں میں مبتلا ہیں. ان اگر ان پیرامیٹرز پر, ان اسٹینڈرڈز پر ہم کو پرکھا جائے تو ایکچولی ہم کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ مجھے یہ جملے بولتے ہوئے بے انتہا شرمندگی ہوتی ہے کہ نہ میں اس قابل ہوں کہ میں یہ سب باتیں کر سکوں, اور شاید نہ ہمارے معاشرے جو ہیں وہ اس قابل رہ گئے. اور لیکن بس صرف اس امید پر کہ شاید کبھی کسی لائق انسان کے کانوں میں بھی یہ گفتگو پڑ جائے, اس کے بھی کسی فائدے کے کام میں آ جائے, یا کچھ خدا ہمیں ہی اس تذکر کے بدلے میں کچھ توفیق دے دے کہ ہم بھی ان شرائط کو کسی حد تک پورا کر لیں یا اس رستے پہ چل پڑیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی پانچ باتیں, عہد خدا اور عہد خدا کی تفصیل جو کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بالکل کلیئرلی بیان کر دی گئی ہے. اور پھر میں اس بات کو یاد دلا دوں کہ بنی اسرائیل کا مطلب بنی اسرائیل نہیں ہے فقط, بلکہ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ قوم جس نے خدا کے پیغام کو اور اللہ کے پیغمبر کو قبول کیا ہے, یہ ان سب پہ ویلڈ ہے, ان سب کے لیے یہ اپلیکیبل ہے. اچھا اب یہ تو وہ آ گیا بے عہدی, جو تمہارا عہد ہے جو تمہیں پورا کرنا ہے. اب میں کیا پورا کروں گا؟ اگر تم نے یہ کام کیا, یہاں بھی آپ دیکھیں کہ لئن, اگر تم نے یہ کیا, یہ پہلے اور پھر میں کیا کروں گا یہ اس کے بعد ہے. لَأُكَفِّرَنَّ, اچھا یہ جو عربی کے گفتگو کا انداز ہے, لَأُكَفِّرَنَّ, اس کا اگر ترجمہ کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ پھر یقیناً, یقیناً کہ پھر یقیناً, یقیناً میں یہ کروں گا, کہ جس میں انہیں خدا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو 0.1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کروں گا, یقیناً, یقیناً میں یہ کام کروں گا. کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ, میں تم سے دور کر دوں گا, تم کو چھپا دوں گا, عَنْكُمْ, تم سے چھپا دوں گا, تم سے ہائیڈ کر دوں گا, تم سے ریموو کر دوں گا. کیا چیزیں؟ سَيِّئَاتِكُمْ, تمہاری سیئات کو, یعنی تمہاری برائیوں کو, تمہاری برائیوں کو تم سے چھپا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو دنیا کی زندگی میں ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اگر آپ اس پر غور کریں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے, وہ کیا ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں, جو خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں, اور ان کا برا نتیجہ جو ہم مسلسل اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور بھگتتے ہیں, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا, چھپا دوں گا, یعنی تمہاری برائیوں اور تمہاری غلطیوں کے برے اثرات تم کو ہرٹ نہیں کریں گے, یا کم سے کم ہرٹ کریں گے. اس میں جو کمزوریاں ہیں, یعنی جیسے ایک مثال یہ بھی ہے کہ بدر کے موقع پر خدا نے اس کمزوری کو ختم کر دیا, اس کمزوری کے ایفیکٹ کو ختم کر دیا جو مسلمانوں کے اوپر تھی. اسی طریقے سے غزوہ احزاب میں بہت سارے مواقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر, کہ جہاں جہاں پر جو مسائل تھے, اور غزوہ احزاب اگر آپ کو یاد ہو, خندق, جو میں نے, سے بری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس بات کو نوٹ کریں کہ جو پتھر ہوتا ہے وہ حقیقتاً اگر اس پر بارش برستی ہے تو اس کو ایبزارب نہیں کرتا, وہ مٹی کی طرح نہیں ہوتا کہ جو پانی کو یا منرلز کو ایبزارب کر کے اپنے اندر سے کچھ اگاتا ہے, پتھر کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا. تو ان کے قلوب پتھروں کی مانند ہو گئے, یعنی ان میں کچھ ہدایت کو ریسیو کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اگر انسان میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے تو پھر کیا ہے, پھر تو اس کے لیے تباہی اینڈ مطلب مقدر ہے, اس کے علاوہ اور کہاں جائے گا وہ. اگر ہدایت کو اور نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی دل میں سے ختم ہو جائے, اس کا دل ایک پتھر کی مانند ہو کہ جتنی بھی بارش اس پر برسے نہ اس میں جذب ہو نہ اس میں سے کچھ اگائے, تو یہ ان کے دلوں کا حال ہو گیا اور ہم نے کر دیا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں یہودیوں کے اس کام کی, یعنی تحریف, کتاب خدا میں, کلام خدا میں تحریف, ہر ورڈ کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا دینا, ہر حکم کو جس کانٹیکسٹ میں آیا تھا اس سے ہٹا کر غلط جگہ پر اپلائی کرنا. یعنی اس کی ایک مثال جو خود قرآن نے دی ہے سورہ بقرہ میں ہی ہے, کہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی لوگ ہیں آپ ان کو نکالیں گے نہیں, یا جو بھی آپ کی قوم کے لوگ ہیں یا غریب ہیں یا جو مطلب جنگ وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کو آپ نکالیں گے نہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ان کو نکالا اور پھر واپس آنے کے لیے ان سے ٹیکس لے رہے ہیں. اس قسم کی حرکتیں کہ تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں, یعنی ہر وہ کام کیا کہ جس سے یہ اپنے پرس کو اور اپنی تجوریوں کو زیادہ سے زیادہ فیٹ کر سکیں، پھلا سکیں، بھر سکیں، ہر وہ کام، ہر اس طریقے سے انہوں نے کلام خدا کو توڑا مروڑا، تحریف کی، اس کے اندر غلط راہیں نکالی. ٹھیک ہے، یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان کی خیانتوں کی خبریں تمہارے پاس نہ آتی ہوں. یہ کام ہے ان کے، الا قلیلا منہم، مگر یہ کہ تھوڑے سے لوگ جو ان میں ہیں جو ایسے نہیں ہیں، باقی سب کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 40 آیت نمبر 12 سے مل گئی، کہ جس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ نعمت کیا ہے. حقیقتاً وہ کتاب خدا ہیں، 12 نقیب ہیں، اللہ کا کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری رحمت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، یہ نعمت خدا ہے بہت بڑی. پیغمبر خدا، ہادیان، رہبران، کتاب الہی، یہ نعمت ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. عہد خدا سمجھ میں آ گیا، وہ پانچ چیزیں ہیں. پھر عہدکم یعنی خدا کیا کرے گا، وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. خدا دنیا میں بھی تمہارے مفادات کا نگہبان ہے، خدا آخرت میں بھی تمہاری جنت کا نگہبان ہے، یہ تمہیں جنت میں داخل کرنے والا ہے. وَإِيَّايَ فَرْحَبُونِ، اور تم سب مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ ڈر جو ہے، یہ حقیقتاً انسان کو، اب میں سورہ بقرہ پہ واپس آ گیا ہوں، آیت نمبر 40 پہ. اور یہاں بھی اگر ہم تھوڑا جلدی سے اس کو دیکھ جائیں 41 42 وغیرہ میں، تو ابھی ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی کچھ چیزیں. اور ایک بات اور، کہ ان آیتوں کو پڑھنے سے ہمیں جو تاثر مینلی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے جتنے بھی عہد ہیں نا، سب کو نقض ہی کیا ہے مینلی، یعنی اس کو جھٹلایا ہے یا اس کو بریک کیا ہے، اس کو توڑا ہے. تو زیادہ تر جو ذکر ہے نا آیات قرآنی میں، وہ انہی کا ذکر ہے. 41 کہ ابھی ہدایات ہیں، وآمنوا بما انزلتو، اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اب یہاں پر جو میں نے نازل کیا یہ قرآن ہے، کہ جو میں نے تمہارے سامنے نازل کیا، یعنی یہ جو کتاب ہمارا پیغمبر تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس پہلے سے ہے یہ اس کا مصدق ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنے والا ہے. کہ تم اگر اپنی کتاب کھولو، جو تورات اور انجیل تمہارے ہاتھ میں ہے، تورات تمہارے ہاتھ میں، تو قرآن اور اس کے مضامین کو آپس میں میچنگ پاؤ گے، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والا پاؤ گے. ولا تکونوا اول کافرین بہ، اور اس قرآن کی انکار کرنے والوں میں، اس کا کفر کرنے والوں میں سب سے پہلے نہ بن جاؤ. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ وہی چیز ہے جو وہاں سورہ مائدہ میں بھی بیان ہوئی، کہ جو ان کی سیرت رہی ہے کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں فروخت نہ کرو. میری آیتوں کو تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے نہ بیچو، فروخت نہ کرو. جو جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ تھرو آؤٹ یہی کام کرتے رہے. وَإِيَّايَ فَتَّقُون، وَلَا تَلْبِسُوا، اب آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں، یہ بہت بڑی لسٹ ہے. اگر ہم ان آیتوں کو دیکھیں نا، بہت جامع بیان ہے، اور اس پر پوری کتاب بنتی ہے کہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کون سے مسائل ہیں اجتماعی جگہ پہ. اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ جب سورہ مائدہ کی آیت میں آ رہا ہے کہ کلام کو، کلمے کو اپنے مقام سے نہ ہٹاؤ، تحریف نہ کرو، تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریف کئی طریقوں سے ہوتی ہے. تحریف کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں چیزوں کو آگے پیچھے کر دیں. یعنی جیسے ہم جو نارمل ایک سنس لیتے ہیں قرآن میں تحریف کا, کہ جناب ایک آیت اگر مثال کے طور پر اس جگہ پہ تھی, وہ سورہ مائدہ میں تھی, تو وہ سورہ احزاب میں پہنچا دی, یا وہاں کی آیت یہاں پہنچا دی. ایک تحریف تو یہ کہ آیتوں کے مقام کو ڈسپلیس کر دیا جائے. دوسرا تحریف کا معنی جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آیات الہیہ کے علماء ہیں وہ آیتوں کو اس طریقے سے بیان کریں کہ آیتوں کے بارے میں کم خبر رکھنے والے لوگ وہ معنی اور مطلب سمجھنا شروع کر دیں جو وہاں پر مراد نہیں ہے. اور یہ لکیر جو ہے نا تحریف و تصدیق کے حوالے سے یہ بڑی باریک لکیر ہے. اور اس بنا پر جو لوگ بھی آیات خدا کو بیان کرتے ہیں یا بیان کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا ایک سخت مقام آ جاتا ہے کہ اسی بنا پر سب سے پہلے تو خدا سے پناہ مانگنے چاہیے کہ اے اللہ ہم اس بارے میں بہرحال جاہل ہیں, کیونکہ ہم جو بھی کلام الہی کے حوالے سے تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ ہماری بیسٹ ایفرٹ کے بعد ہے کہ جتنا ہم سمجھ پائے. ابھی ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے رسول نہیں ہیں, امام نہیں ہیں, ان کے کلمات ہیں لیکن اس میں بھی مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلمات کی اوتھینٹیسٹی اور ان سب چیزوں کے حوالے سے تو علماء نے بے انتہا عرق ریزی کی ہے, دقت کی ہے, لیکن پھر بھی ایک پاسبلٹی ہے. تو خدا کی پناہ اس بات سے مانگتے ہیں کہ جو بھی ہم تحقیق اور دقت کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ وہی ہو یا اس سے قریب تر ہو کہ جو خدا نے بیان کرنا چاہا ان کلمات کے ذریعے سے, جو خدا کا مطلب ہے. اور خدا کی پناہ اس بات سے کہ کسی کو حق ایک سمجھ میں آئے, بیان کچھ اور کرے لوگوں کے سامنے جا کے. صرف کس بنا پر کہ کہیں پر اپنی فرقہ واریت کو چمکانے کے لیے, کہیں پر اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے, کہیں پر اپنی حیثیت اور شہرت کو ترقی دینے کے لیے. اور یہ سارے کے سارے کام مطلب آیتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ ان لوگوں نے وافر مقدار میں کیے ہیں. اور جب انہوں نے کیے ہیں تو ہمارے یہاں بھی لوگ, بہت سارے لوگ ان ساری حرکتوں سے پیچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو جملہ ہے نا ولا تلبس الحق بالباطل, کہ حق کو باطل کا لباس پہنا کر نہ پیش کرو, حق کو باطل کے پیرائے میں نہ پیش کرو, کہ اس طریقے سے حق کے بارے میں بیان نہ کرو کہ وہ باطل کا اس پر گمان ہونے لگے, اور نہ باطل کو اس طریقے سے پیش کرو کہ اس پر حق لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. یہ کام, اور یہ بہت بہت باریک لکیر ہے, یہ معاملہ آسان نہیں ہے, اس کی احتیاط اور دقت کرنا. جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر خدا کی پناہ کہ یہ والی مکسنگ, انٹر مکسنگ اور یہ والا مسئلہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو اگلا جملہ ہے وہ تکتم الحق وانتم تعلمون, اور کتمان یعنی چھپانا, ہائیڈ کرنا. ایک تو یہ ہے کہ حق اور باطل کو انٹر مکس کر دینا, حق کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ باطل اس میں گھس جائے. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں, بہرحال شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مثال مطلب عجیب سی لگے لیکن آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ مثال ہے. آپ نے کئی ایسی فلمز یا موویز دیکھی ہوں گی کہ جو بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ بڑے اسپریچولسٹک اور روحانی موضوعات پر بنائی گئی ہیں, یعنی اس میں جو ہے نا بڑے کوئی روحانی قسم کے ٹاپکس کو ٹچ کیا گیا ہے. اور اس میں اب ظاہر ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کچھ اس کے نام بھی لے دوں آپ کے سامنے, لیکن بعد میں اگر پوچھیں گے تو میں آپ کو باقاعدہ نام کے ساتھ بتا دوں گا. کیونکہ ہم نے بھی ان کو اسی شوق میں دیکھا تھا کہ اس میں بڑی روحانیت ہے یا کوئی بڑے اس ٹائپ کے ٹاپکس کو ڈیل کیا گیا ہے. لیکن آپ اگر اتنی بصیرت رکھتے ہیں اور آپ اگر اس کو پورا دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس مووی کو پورا دیکھنے کے بعد آپ حق سے قریب نہیں ہوتے. ان دا اینڈ جو ہے نا, آپ کو یہ ریزلٹ نہیں ملتا ہے کہ حق آپ کو بہتر سمجھ میں آ گیا ہو یا حق سے آپ نزدیک ہو گئے ہوں. بلکہ میں نے اس پہ کافی غور کیا ہے اور وہ ساری باتیں نظر آنا شروع ہو گئیں کہ جہاں پر یہی بات ہے, تلبس الحق بالباطل. اور اس جگہ پر یہ شیطان کی جو کارستانی ہے نا, یہ بڑی ویسے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اٹریکٹ کر لیتا ہے کہ بھئی ان کچھ ان باتوں کو, لائک مثال کے طور پر مسٹکس کے کچھ باتوں کو لے لیا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو مسٹسزم ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے, ظاہر ہے کہ مسٹکس یا عرفانیات جو ہے خالی مسلمانوں میں نہیں ہے, پوری دنیا میں کرسچنز میں ہیں, جیوز میں ہیں, بدھسٹ میں ہیں, ہندوز میں ہیں, مسلمز میں ہیں, زمانے قدیم کے ہیں, اب وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کو اٹھایا اور اس کو باطل کے ساتھ اس طریقے سے مکس کیا کہ آپ جب ایک چیز کو دیکھیں گے تو آپ اس میں اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں, اس سے مسحور بھی ہو رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ذریعے سے کچھ باطل کی سٹریمز بھی آپ کے اندر گھس گئی ہیں. آپ حق سے نزدیک نہیں ہوئے, لیکن آپ نے اس چیز کو اس سے گو تھرو کرنے کے بعد کچھ باطل نظریات یا رجحانات کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. یہ بڑے بڑے خطرناک قسم کے یہ سارے کام ہیں جو کہ جس میں ہم لوگ بڑے ایزیلی ٹریپڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ والا جو بزنس ہے نا, 42 جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے, ولا تلبس الحق بالباطل, باطل اور حق کا آپس میں ملبوس ہو جانا, ایک دوسرے کے لباس میں آنا کہ باطل نے حق کا لباس پہن کر دھوکا دے رہا ہے یا حق باطل کا لباس, حق کو باطل کا لباس پہنا کے حق سے دور کیا جا رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے, وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ جہاں پر تمہیں پتا ہے کہ یہ حق ہے, علم رکھتے ہو اور اس کے باوجود وہاں پہ چھپا دو اسے. یعنی کیا یہ چیز جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے, یہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے نظر آتی ہے, فضائل اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ اس بات کا لوگوں کو اچھے طریقے سے علم ہے کہ حق کیا ہے, لیکن وہاں پر کوئی ایسا کام اور کارستانی کرنا ہے کہ اس حق پر پردہ پڑ جائے, وہ چھپ جائے, وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, اس کی جگہ کوئی اور بات جو ہے نا وہ سامنے آ جائے, یا وہ فضیلت یا وہ کرامت جو ہے نا وہ کسی اور کے حق میں ٹرانسفر ہو جائے, سو آن بہت ساری چیزیں. تو یہ جو کام ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ والا کام اقوام میں, لوگوں میں ہے, بنی اسرائیل کو ہدایت, لیکن یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے, اور اس سے بہت ہوشیار رہنے کے لیے, بہت بچنے کے لیے بڑی بصیرت چاہیے. ٹھیک ہے, اور 43 پہ ہم بات ختم کرتے ہیں, اس پہ کچھ زیادہ نہیں ہے گفتگو, لیکن پھر وہی, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, قرآن کریم کا وہ میسج جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اور اس کمبینیشن کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, صلات قائم کرو, زکات دو, ورکعو مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس میں ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں, آپ اگر اپنے تزکیے پر محنت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس صورت میں سب سے اچھے طریقے سے پاسبل ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کام تنہا نہ کریں, اور اس کام میں اور اس ایفرٹ اور اس انڈیور میں ایک جماعت بنے اور وہ جماعت اس حوالے سے آگے بڑھے اور مطلب یہ کام انجام دے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں روکتا ہوں. جیسا میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ گفتگو پھر اپنا طول کھینچے گی, لیکن اس میں اب ہم باتوں کو انلسٹ کرتے جائیں گے. جیسے آج کی گفتگو میں ہم نے اس بات کو خاص طور سے ملاحظہ کیا, عہد خدا جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ ہے آج کی گفتگو کا, کہ جب تک ہم اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے اس وقت تک خدا بھی اپنے عہد کو مکمل نہیں کرے گا, ایفا نہیں کرے گا, اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ لسٹ ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی کہ ہم کہاں کہاں پر گڑبڑ کرتے ہیں. اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ بات جب خدا سمجھا رہا ہے تو وہ ان اقوام کی سیرت و سنت کے ریفرنس میں سمجھا رہا ہے کہ جو ہم سے پہلے کام اپنا خراب کر چکے ہیں اور اپنے اعمال اور اپنے کردار کے برے نتائج بھگت چکے ہیں. جی جی,
سوال یہ آیا تھا فیس بک سے کہ جو سورۃ المائدہ والی آیت ہے اس میں صلات قائم کی بات کی گئی ہے, تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کنیکشن کا نام ہے مثال, وہ فروع دین کے سب کو ملا کے بھی ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, ناٹ لائک آبلیگیٹری پریئرز جو ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہے مقصد یہاں پر.
یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ظاہراً صلات سے مراد جو ہے نا وہ نماز ہے. اور لیکن جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے, جیسے میں نے روایات اور آیات دونوں آپ کو ریفرنس سے بتایا کہ صلات کے ساتھ جو ہمارا جنرل کنسیپٹ ہے وہ پڑھنے کا ہے, یعنی اس میں آیتیں سورتیں پڑھنا ہیں, ذکر پڑھنا ہے, فلاں کرنا ہے. اگر یہ پڑھنے والی چیز فقط ہوتی تو اس کے لیے یقرؤ اقرؤ کا ورڈ آتا, قرأت کا ورڈ آتا, ٹھیک ہے, تلاوت کا ورڈ آتا, لیکن نہ قرأت ہے نہ تلاوت ہے. تو اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عمل جو ہم کو تعلیم دیا گیا ہے, یہ عمل در حقیقت وہ ہے کہ جس کا تعلق قیام اور دوام اور حفاظت سے. تو اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اس صلات میں وہ کون سی چیز ہے کہ ظاہراً تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس پڑھنے کو تو کوئی اہمیت دی نہیں جا رہی ہے, اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا کہیں بھی. تو اس صلات میں وہ کون سی چیز ہے کہ جسے قائم رکھنا ہے, جسے قائم کرنا ہے, تو وہ بات جو ہے نا, تو یہاں پر ہم ظاہر ہے کہ اس امبریلا میں, کیونکہ جب ہمیں رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نماز قبول ہوگی تو باقی سب بھی قبول ہوگا, ان قبلت قبلہ ما سواہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حیثیت پرائمری ہے, کہ اگر نماز قبول ہوگی تو آپ کا صوم اور زکوٰۃ اور حج اور جہاد اور باقی ساری چیزیں بھی قبول ہو رہی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے کہ اس امبریلا میں ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہاں پر وہی بات ہے کہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے, ہم کیسے یہ ترجمہ کر دیں. لیکن اس کا جو انڈر لائن وہ ہے, سارا فنڈامنٹل کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے.